اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر میں ہدایت پا گیا۔ شیعہ ریوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 26، وہ صحیح حدیثیں جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کو واجب بتاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی حدیث تھی حدیث ثقلین، یعنی اس چیپٹر کا پارٹ 1 تھا۔ پارٹ 2 میں تھی حدیث سفینہ، اور اب اسی چیپٹر کا پارٹ 3 ہے حدیث سرور۔ پیج نمبر 224 آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ہے، جس کو یہ بات پسند ہو کہ میری جیسی زندگی بسر کرے اور میری موت مرے اور اس جنت عدن میں رہے جس کو میرے رب نے لگایا ہے، تو میرے بعد علی علیہ السلام اور ان کے دوستوں کو دوست رکھے اور میرے اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرے، کیونکہ وہ میری ہی تینیت سے خلق کیے گئے ہیں اور میرا ہی علم و فہم ان کو عطا کیا گیا ہے۔ میری امت کے جو لوگ ان کے فضل کا انکار کرتے ہیں اور مجھ سے رشتہ داری کو قطع کرتے ہیں، ان پر ویل ہو اور ان کو میری شفاعت خدا نصیب نہ کرے۔ یہ حدیث بھی ان صریحی حدیثوں کی طرح ہیں جس میں تاویل کی گنجائش نہیں ہے، اور مسلمانوں کو مجبور کرتی ہے، بلکہ اس کی ساری دلیلوں کو کاٹ دیتی ہے۔ جب کوئی علی علیہ السلام کو دوست نہیں رکھے گا اور عترت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرے گا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ میں یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جب میں نے بحث شروع کی تو ابتدا میں اس حدیث کی صحت میں مجھے شک تھا، کیونکہ اس حدیث میں علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے کو ایسی تحدید و دھمکی دی گئی ہے کہ میں اس کو مبالغہ سمجھنے لگا، خصوصاً جب کہ اس کی تاویل بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جب میں نے اصحابہ میں اس حدیث کے بعد ابن حجر عقلانی کا یہ قول پڑھا، میں عرض کرتا ہوں، اس حدیث کے راویوں میں یحییٰ بن یعلی المہرابی ہے جو لغو اور بیکار آدمی ہے، تو مسئلہ آسان ہو گیا، اور میرے ذہن میں جو بعض باتیں اس حدیث کے متعلق تھیں وہ سب رفع ہو گئیں، کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہی یحییٰ بن یعلی المہرابی ہی اس حدیث کا گڑھنے والا ہے اور یہ سقا نہیں ہے، یعنی لیکن خدا کی مرضی تھی کہ مجھے پوری حقیقت پر مطلع کر دے۔ چنانچہ ایک روز میں ابراہیم الجیحان کے مقالات میں عقائدی مناقشات، بریکٹ میں لکھا ہے، مناقشات عقائدیہ فی مقالات ابراہیم الجیحان صفحہ 29 پڑھ رہا تھا، اس وقت حقیقت واضح ہو گئی۔ قصہ یہ ہوا کہ اس میں لکھا تھا، یحییٰ بن یعلی المہرابی ان معتبر ترین لوگوں میں تھے جن پر بخاری و مسلم نے اعتماد کیا ہے۔ چنانچہ میں بخاری و مسلم کو الٹ پلٹ کر پڑھنے لگا تو دیکھا کہ بخاری نے تیسری جلد کے صفحہ 31 پر غزوہ حدیبیہ کے باب میں منجملہ حدیثوں کے ایک یہ بھی لکھی ہے، اور مسلم نے پانچویں جلد صفحہ 119 پر باب الحدود کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور زہابی جو اس سلسلے میں بہت سخت تھے نے ان کے مراسیل کی توثیق، اور دیگر ائمہ جرح و تعدیل نے بھی اس کا شمار ثقات میں کیا ہے، اور شیخان بخاری یو مسلم نے اس سے احتجاج و استدلال بھی کیا ہے۔ تو پھر آخر اس فریب کاری، دھوکہ دہی اور حقائق کو بدلنے اور ایسے شخص کے بارے میں تان کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اہل صحا نے اس سے استدلال کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اس نے اظہار حقیقت کر دیا ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی اقتداء کے وجوب کا ذکر کر دیا ہے؟ اس لیے ابن حجر اس کی تضعیف و توہین پر اتر آئے، حالانکہ ابن حجر کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ ان کے علاوہ بھی بڑے بڑے زبردست قسم کے علماء ہیں جو ان کی ہر جھوٹی بڑی لغزش کا حساب رکھیں گے اور ان کی جہالت و تعصب کے پردے کو چاک کر کے رہیں گے، کیونکہ وہ لوگ نور نبوت سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس بات کو جان گیا کہ ہمارے علماء کی پوری کوشش حقیقت کو چھپانے کی ہوتی ہے تاکہ ان کے پیر و مرشد اصحاب کرام اور خلفاء کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ اسی لیے یہ لوگ کبھی تو صحیح حدیثوں کی تاویل کرتے ہیں اور ان کو دوسرے معنی پر حمل کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا میں مولا کے معنی کو اولا کے بجائے محب و ناصر کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ علماء اہل سنت اس حدیث کی صحت کے قائل ہیں، مگر مولا کے معنی میں تاویل کرنا واجب جانتے ہیں کہ مولا سے مراد محب اور ناصر ہیں، اور یہ تاویل صرف ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر یہ تاویل نہ کریں تو حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ سب سے اولا ثابت ہوں گے۔ بلکہ اس میں دیگر خرابیوں کے علاوہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ تمام ان اصحاب کا ماں ابو بکر کے فاسق ہونا لازم آتا ہے جنہوں نے ابو بکر کی بیعت کی تھی۔ یہ ان علماء اہل سنت والجماعت کا قول ہے جو ٹیونس میں رہتے ہیں، اور جب میں نے ان سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اور حدیث سے پہلے جب اصحاب سے پوچھ لیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں، اور سب نے کہا ہاں، تب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث بیان کرنا قرینہ ہے۔ مولا بمانی اولا بالتصرف کے ہے، تو ان لوگوں نے جواب دیا یہ اضافہ شیعوں نے کیا ہے۔ پھر جب میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ لاکھوں آدمیوں کو شدید گرمی میں روک کر صرف اتنا بتانا مقصود تھا کہ جس کا میں محب و ناصر ہوں علی علیہ السلام بھی اس کے محب و ناصر ہیں، تو وہ لوگ لاجواب ہو گئے اور خاموش ہو گئے، اور کبھی ان تمام حدیثوں کو جھوٹی کہتے ہیں جو ان کے مذہب کے خلاف ہوں، چاہے ان کی صحاح و مسانید میں وہ حدیثیں موجود بھی ہوں۔ اس کی مثال یہ حدیث ہے، ترجمہ ہے، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، اور ایک روایت میں ہے وہ سب کے سب بنی ہاشم سے ہوں گے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم کے ساتھ تمام اہل سنت والجماعت کے صحابہ والوں نے نقل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں اور ان 12 اماموں کو نہیں مانتے جو اہل بیت علیہ السلام سے ہیں، جن کو شیعہ امام مانتے ہیں، بلکہ اہل سنت حضرات اس میں کے چاروں خلفۂ راشدین کو شمار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ خلفۂ راشدین کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کو بھی شمار کرتے ہیں، تو اس طرح تعداد 5 ہو جاتی ہے اور پھر ٹھہر جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ اور معاویہ، یزید، مروان بن الحکم، مروان کی اولاد کو خلفۂ راشدین میں شمار نہیں کرتے، اور یہ صحیح کرتے ہیں، لیکن 12 کی تعداد پوری نہیں ہو پاتی بلکہ ایک پہلی ہو کر رہ جاتی ہے، اور ایسی پہلی جس کا حل نہیں ہے مگر یہ کہ شیعوں والی بات مان لیں۔ اور کبھی حدیث کا آدھا حصہ یا 2/3 حصہ ہی حذف کر دیتے ہیں تاکہ اس کو بدلا جا سکے، اور اس کی مثال یہ حدیث ہے، انا حاذا اخی و وصیتی و خلیفتی من بعدی فاسمعوا لہ و اطیعوا۔ اس حدیث کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی گردن پکڑ کر فرمایا تھا۔ اس حدیث کو طبری نے اپنی تاریخ میں، ابن اسیر نے اپنی کامل میں لکھا ہے، اسی طرح کنز الاعمال مسند احمد بن حنبل نے بھی لکھا ہے، سیرت حلبیہ اور ابن اساکر میں بھی لکھا ہے، لیکن طبری کی جو تفسیر چھپی ہے اس کی جلد 19 صفحہ 121 میں پوری حدیث نہیں لکھی ہے بلکہ اس کے نام معنی کو حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ پر انا حاذا اخی و قضا تحریر ہے۔ حالانکہ یہ لوگ اس سے غافل ہیں کہ طبری نے اپنی تاریخ میں اس حدیث کو مکمل لکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، جلد 2 صفحہ 319 سے 321، یہ ہے علمی امانت۔ شاید اس بیچارے عالم کو کوئی ہیلا ہاتھ نہیں آیا جس سے حدیث کو جھٹلا سکے، اور یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی خلافت پر نص ہے، اس لیے اس نے نصوص کو چھپانے کی کوشش کی اور اس کو قضا و قضا سے بدل دیا۔ اس بیچارے کو یہ خیال ہوا کہ اگر اس نے اپنی آنکھ بند کر لی تو سورج کی روشنی بھی چھپ جائے گی، یا اس نے یہ سوچا کہ قضا و قضا لکھ کر قارئین کو قانع کر دے گا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کبھی ثقہ ترین راویوں کو مشکوک بنانے کی سیلہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ان راویوں نے ایسی حدیثیں نقل کی ہیں جو ان لوگوں کی من پسند نہیں ہے۔ جیسے ان لوگوں نے یحییٰ بن یالو المحاربی کو متعون قرار دیا ہے، حالانکہ وہ ان معتبر راویوں میں سے ہے جسے بخاری و مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں احتجاج کیا ہے، لیکن ابن حجر عقلانی نے اس کے بارے میں خدشہ کیا اور کہا ہے یہ ایک واہیات آدمی ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ اس نے حدیث موالات کو نقل کیا ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب کو یہ حکم دیا ہے کہ میرے بعد سب کے سب حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام سے موالات کریں، لیکن یہ حدیث ابن حجر اور ان کے ہم خیال لوگوں کو پسند نہیں آئی جن کا مقصد حقائق کو مٹانا ہے۔ حالانکہ معاویہ نے حقائق کو چھپانے کے لیے اپنے تمام سونے چاندی کے ڈھیر کو صرف کر دیا تھا، لیکن ناکامیاب رہا تھا، تو پھر بیچارے ابن حجر راویوں میں خدشہ کر کے کیوں کر چھپا سکتے ہیں؟ معاویہ کے پاس تو حول و طول، سلطنت و طاقت، جاہ و مرتبہ سب کچھ تھا، مگر وہ بری طرح ناکامیاب ہو گیا اور زمانے نے اس کو تاریخ کے دبیس پردوں میں چھپا دیا۔ تو ابن حجر جیسے لوگوں کے لیے بھلا کہاں ممکن ہے کہ معتبر راویوں کے سامنے خدشہ پیش کر کے اہل بیت علیہ السلام کی حقیقت کو مشکوک بنا دیں؟ نور خدا کا بجھا دینا ناممکن بات ہے۔ اور کبھی حدیث کو پہلے ایڈیشن میں چھاپتے ہیں اور پھر جب غلطی پر متنبہ ہوتے ہیں تو دوسرے ایڈیشنوں میں بغیر کسی اشارے کے اس حذف کر دیتے ہیں، لیکن تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، لوگ اس کو تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ اس کی مثال محمد حسین ہیکل کی کتاب حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ایڈیشن ہے، اس کے صفحہ 104 پر 10 عشیرتکل اقربین کے زمن میں مورخین کی طرح پورا قصہ تحریر کر کے آخر میں لکھتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے، تمہارے درمیان میرا خلیفہ و وصی ہے، لیکن بعد والے تمام ایڈیشنوں میں بغیر کسی اشارہ قریب یا بعید کے حدیث کے اس فقرے کو حذف کر دیا۔ اگرچہ شیخ محمد جواد مونیہ نے، اور وہی اس کے ذمہ دار بھی ہیں، اپنی کتاب الشیعت فی المیزان میں اس حادثے کو نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ محمد حسین ہیکل نے اس فقرے کو، یعنی یہ میرا بھائی تمہارے درمیان میرا وصی و خلیفہ ہے، ہزاروں کنہیا لے کر حذف کر دیا ہے، اور چونکہ ہیکل نے نہ تو اس کی خبر کی تکذیب کی اور نہ ہی اس جملے کو حذف کرنے کی کوئی علت بیان کی ہے، اس لیے اس سے شیخ محمد جواد مغنیہ کی وسیع اطلاع اور سچائی کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں ان جیسے لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو تھوڑی سی پونجی کی خاطر آیات الہی کو بیچ ڈالتے ہیں، خدا سے ڈرو، سچی بات کہو اور خدا کے اس فرمان کو یاد رکھو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ ہماری ان روشن دلیلوں اور ہدایتوں کو جنہیں ہم نے نازل کیا ہے اس کے بعد چھپاتے ہیں، جبکہ ہم کتاب یعنی توریت میں لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کر چکے، تو یہی لوگ ہیں جن پر خدا بھی لعنت کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ ان باتوں کو جو خدا نے کتاب میں نازل کی ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی نفع لے لیتے ہیں، یہ لوگ بس انگاروں سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں، اور قیامت کے دن خدا ان سے بات تک تو کرے گا نہیں اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بس کیا یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں گے اور حق کا اعتراف کریں گے؟ اگر یہ لوگ ایسا کریں تو ہو سکتا ہے وقت گزر جانے سے پہلے خدا ان کی توبہ قبول کر لیں۔ بحث و تمیز کے بعد یہ بات میرے اوپر بھی ثابت ہو چکی ہے اور میں اپنے دعوے پر مضبوط دلیل رکھتا ہوں، کاش یہ لوگ ان صحابہ کو بچانے کی کوشش نہ کرتے جو الٹے پاؤں کفر کی طرف چلے گئے۔ اسی غلطی کی وجہ سے ان کے اقوال میں تناقض ہے اور ان کی باتیں تاریخ سے متناقض ہیں۔ ایک کاش یہ لوگ حق ہی کی پیروی کرتے، خواہ وہ کتنا ہی کڑوا ہوتا، اگر وہ ایسا کرتے تو خود ان کو بھی راحت نصیب ہوتی اور دوسروں کو بھی زحمت نہ ہوتی، اور اس متفرق امت کو متحد کرنے میں ایک کار نمایاں انجام دیتے۔ جب صحابہ اولین احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کرنے میں غیر ثقہ ہوں، اور جو چیزیں ان کی خواہشات کے مطابق نہ ہوں اور ان کو باطل قرار دے دیں، خصوصاً اگر وہ حدیثیں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی وصیتیں ہوں۔ چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیں، بخاری و مسلم دونوں نے لکھا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت تین چیزوں کی وصیت فرمائی تھی، ایک مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، دو وفود کی اسی طرح آنے کی اجازت دو جس طرح میں اجازت دیتا تھا۔ راوی صاحب فرماتے ہیں، تیسری چیز میں بھول گیا، بریکٹ میں بخاری جلد ایک صفحہ 131، باب جوائز الوفد من کتاب الجہاد والاسیر، صحیح مسلم جلد 5 صفحہ 75، کتاب الوصیہ، بریکٹ کلوز۔ تو کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے کہ جو صحابہ موجود تھے اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں وصیتیں سنی تھیں، وہ صرف تیسری ہی وصیت کو بھول گئے، حالانکہ یہ لوگ صرف ایک مرتبہ سن کر لمبے لمبے قصیدے یاد کر لیتے تھے، اس کو نہیں بھولتے تھے، تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ اس کو بھول گئے؟ ہرگز نہیں، یہ بھولے نہیں تھے، اور نہ اتنا بھولے تھے بلکہ سیاست نے ان کو بھلا دینے پر مجبور کیا تھا۔ اصحاب کے مضحکہ خیزیوں میں ایک مضحکہ خیز چیز یہ بھی ہے، اور یقیناً پہلی وصیت حضرت علی علیہ السلام کے خلیفہ بنانے کی تھی، جس کو راوی نے بھلا دیا ہے۔ حالانکہ جو پائے حق کو چھپانے کے باوجود وصیت کی خوشبو پہنچ ہی جاتی ہے، چنانچہ بخاری نے کتاب الوصایہ میں اور مسلم نے کتاب الوصیہ میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کے لیے وصیت فرمائی تھی، بریکٹ میں ہے صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 68، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 14، کتاب الوصیہ، بریکٹ میں لکھا ہے، آپ نے دیکھا اگر وصیت نہیں تھی تو عائشہ کے سامنے اس کا ذکر کیسے ہوا؟ مترجم، آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیے کہ خدا اپنے نور کو کس طرح ظاہر کرتا ہے، چاہے ظالم کتنا چھپائیں۔ میں اپنی بات کی طرف پھر پلٹتا ہوں کہ جب ایسے ایسے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نقل کرنے میں غیر معتبر ہیں، تو بیچارے تابعین و تیغ تابعین کی کیا ملامت کی جائے؟ اور جب ام المومنین عائشہ ذکر علی علیہ السلام کو برداشت نہیں کر سکتی تھیں، اور نہ ہی کسی قیمت پر حضرت علی علیہ السلام کا ذکر خیر پسند کرتی تھیں، جیسا کہ ابن سعد نے اپنی طبقات میں، بریکٹ میں ہے طبقات ابن سعد القسم الثانی من الجزوف صفحہ 29 اور بریکٹ کلوز، اور بخاری نے اپنی صحیح میں باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ میں تحریر کیا ہے۔ اور جب ام المومنین عائشہ حضرت علی علیہ السلام کی موت کی خبر سن کر سجدہ شکر ادا کرتی ہوں، تو پھر ان سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے وصیت رسول کا ذکر کریں گی؟ ام المومنین عائشہ کے لیے ہر خاص و عام جانتا ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام سے بغض رکھتی تھیں اور ان سے عداوت رکھتی تھیں، نہ صرف حضرت علی علیہ السلام سے بلکہ علی علیہ السلام و اولاد علی علیہ السلام اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عداوت رکھتی تھی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔